فاتحة.
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
درود به محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود به محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
پروردگار عالم نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سر فہرست انسان کی فکر، ان کے انسان کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت، اور جس طرح پروردگار عالم نے ہر نعمت کے بارے میں ایک میزان مقرر کیا ہے، ایک معیار مقرر کیا ہے، اور اس کے لیے فرماتا ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر بجا لاؤ گے میں نعمتوں میں یقیناً اضافہ کروں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے میرا عذاب شدید ہے. یہ جو خدا نمتال کا عذاب شدید ہے نعمتوں کے سلسلے میں، وہ دو تین طرح سے انجام پاتا ہے. ایک نعمتوں کے سلسلے میں عذاب یہ ہوتا ہے کہ انسان نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. کسی کے پاس صحت تندرستی تھی، اس نے اس نعمت کا کفران نعمت کیا، اس کے بعد اے ممکن ہے کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے جس سے اپنی زندگی کے روزانہ کے امور کو بھی انجام نہ دے سکے. کسی کے پاس دولت طاقت یا شہرت کی کوئی نعمت تھی، اس کو اس نے صحیح معنی میں استعمال نہیں کیا، ممکن ہے چھن جائے. شاید یہ نعمت کا چھن جانا یہ خدا نعمت کی طرف سے ایک آسان کام ہے، ہمارے لیے آسان ہے. یعنی اگر چھن جائے گی تو پھر یقیناً غور کرے گا کہ یہ جو پہلے تھی یہ چھنی کیوں. نسبتاً زیادہ آسان عذاب یہ ہے کہ خدا نعمت اس نعمت سے محروم کر دے. تو اگر انسان صحت مند تھا، ایک دفعہ بیمار پڑ گیا، بیمار پڑنے کے بعد خود بخود انسان کا دل تھوڑا سا نرم پڑ جاتا ہے، وہ خدا نعمت کے بارے میں نسبتاً زیادہ سوچنے لگتا ہے. لیکن عذاب کی ایک اور کیفیت بھی ہے. عذاب کی ایک اور کیفیت یہ ہے کہ نعمت تو ہوگی لیکن نعمت کو پھر استعمال نہیں کر پائے گا. وہ نعمت جو رحمت کی صورت میں تھی مثلاً، وہ خود ایک زحمت میں تبدیل ہو جائے گی. اب اس میں اتنا مشغول ہو جائے گا، اتنا زیادہ اس کے اندر مصروف ہو جائے گا کہ جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں جیسے ریشم کا کیڑا. ریشم کا کیڑا جو ریشم مجھے اور آپ کو حاصل ہوتا ہے، وہ اس کے منہ سے نکلنے والے لعاب سے جو وہ تھوک نکالتا ہے اس سے ہی جال بناتا ہے، اس جال سے حاصل ہوتا ہے. عجیب بات یہ کہ ریشم کا کیڑا جال کو اپنے ہی گرد بناتا ہے، وہ ریشم کا کیڑا اپنے ہی گرد جال بناتا ہے، اور اس فطری عمل کو اتنا انجام دیتا ہے، وہ جال اتنا بناتا ہے کہ خود ہی اپنے جال کے اندر مر جاتا ہے، تو یہ جو ریشم کا کیڑا ہوتا ہے یہ بہت اچھی چیز بنا رہا ہوتا ہے لیکن اپنے لیے قاتل ہوتا ہے. سب دنیا ریشم سے استفادہ کرتی ہے لیکن خود اس کے لیے وہ قاتل ہے. یہ جتنا بنے گا دوسروں کے لیے کر رہا ہے، خود مرتا ہے اسی سے اور مر جائے گا. یعنی اس کی تو ظاہری مصلحت یہ ہے کہ یہ نہ بنے تاکہ بچ جائے، لیکن یہ بنتا ہے، اتنا بنتا ہے کہ مر جاتا ہے. بعض اوقات انسان کی حالت بھی ایسی ہو جاتی ہے، کسی نعمت کو اللہ کی طرف سے حاصل کرتا ہے، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا. صحیح استعمال نہ کرنے کے نتیجے میں اس نعمت کو زحمت میں تبدیل کر دیتا ہے. پھر وہ زحمت اتنی زحمت ہو جاتی ہے کہ اس کی پوری زندگی اسی پہ ختم ہو جاتی ہے، اور خود بھی نہیں جانتا کہ میری زندگی اس کے اوپر ختم ہو گئی ہے، میں اس کے اندر ختم ہو چکا ہوں. اتنا اہم ہو جاتا ہے بعض اوقات انسان کے لیے. عربی میں ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں حب الشیء یؤمی ویصم، کسی چیز کی بے جا محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے بہرا کر دیتی ہے, نہ دیکھنے کے قابل رہتا ہے نہ سننے کے قابل رہتا ہے. خدا نے متعال فرماتا ہے جو بھی خدا سے کم پر کسی چیز کو ہدف بنائے گا اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ اس چیز کے اندر اندھا ہو جائے گا, غرق ہو جائے گا, اتنا غرق ہو جائے گا خود اپنی ذات کو ختم کر دے گا. اب آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں, اس دنیا میں ہو کیا رہا ہے, تھوڑا سا آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ بہت سارے انسانوں کو دیکھیں گے جو اپنی ہی بنی ہوئی چیزوں کے اندر اتنے زیادہ غرق ہو چکے ہیں انہیں نہیں معلوم وہ کیا کر رہے ہیں, بس زندگی کے ایک پیٹرن میں مشغول ہوئے ہوئے ہیں, مصروف ہوئے ہوئے ہیں, ساری زندگی اسی میں غرق ہو جاتی ہے اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہوتا تم نے زندگی کے آخر میں کیا کمایا. اور اگر مسلمان ہو اور قیامت کے معتقد بھی ہو تو قیامت کے لیے کیا لے کے جا رہے ہو اپنے ساتھ. اچھا عجیب بات یہ کہ ہر مادہ پرست ترین انسان بھی جانتا ہے, مثلا ہم تو خدا پرست ہوئے مثلا, دین کے ماننے والے ہیں, دین کے نتیجے میں قیامت کے ماننے والے ہیں, قیامت کے نتیجے میں ایک اور زندگی کے ماننے والے ہیں, یہاں نہیں ملا وہاں ملے گا. اگر آپ نے جہاد کیا, اپنے جسم کو نقصان پہنچایا, آپ یہاں پر دنیا سے رخصت ہوئے, ایک اور دنیا میں پہنچیں گے وہاں جزا ملے گی. وہ جو مادہ پرست ہے, شدید ترین مادہ پرست ہے, اسے دوسری دنیا کا عقیدہ ہی نہیں ہے. جب دوسری دنیا کا عقیدہ ہی نہیں ہے تو اس سے کوئی یہ پوچھے کہ جو تم نے ساری زندگی محنت کی ہے اس کا رزلٹ تم نے کب حاصل کیا, پوری جوانی تم نے گزار دی, ادھیڑ پن تم نے گزار دیا. جو میں نے کہا تھا نا بعد اوقات مفید ای میلز آتے ہیں, ایک مفید ای میل یہ تھا, اس میں لکھا تھا کہ انسان اپنی جوانی, اپنی صحت اور اپنی اولاد کو بھلا کر دولت کماتا ہے. دولت کماتا ہے اس میں تین چیزیں لگا دیتا ہے, اپنی جوانی لگا دیتا ہے. معمولاً بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت جوانی کے عالم میں بہت کچھ ملتا ہے, ٹھیک ٹھاک وقت گزار لیتے ہیں, اس کے بعد کچھ ملنا ہوتا ہے. جوانی لگا دے گا, صحت بھی لگا دے گا, اتنا زیادہ مصیبتیں اپنے سر کے اوپر لے گا, معمولاً صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. اپنی اولاد بھی لگا دیتا ہے. اولاد کیسے لگا دیتا ہے, اصل اس کے پاس اولاد کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا, اولاد محروم رہ جاتی ہے. ایک وقت گزرتا ہے جو مثال کے طور پر میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں شاید اس وقت کے زمانے میں آج کل کی زندگیوں کے اندر 50-55 کے قریب ہوتا ہوگا. ایک وقت گزرتا ہے جب اتنا کچھ ہونے کے بعد اس کو یہ خیال آتا ہے کہ اب یہ تینوں چیزیں مجھے دوبارہ چاہیے. اس وقت اس کو صحت چاہیے ہوتی ہے چونکہ اب صحت ہاتھ سے جا رہی ہوتی ہے, اب کہتا ہے مجھے صحت چاہیے, تو وہ جو پیسہ کمایا تھا اس کو دوبارہ خرچ کرتا ہے تاکہ صحت واپس آئے, لیکن جانتا ہے کہ اب یہ صحت واپس نہیں آئے گی. اور کیا قربان کیا تھا اس نے, اس نے جوانی قربان کی تھی. اب 50-55 کے بعد کہتا ہے کاش جوانی, لیت الشباب یعود, کاش جوانی واپس آ جائے, یہ واپس نہیں آنی, کتنا ہی پیسہ لگا لو نہیں آنی. تیسری چیز جو سب سے خطرناک ہے میرے خیال میں, اولاد ہے. 50-55 تک اولاد اس سے کہتی رہتی ہے ہمیں ٹائم دو, پھر یہ اولاد سے کہتا ہے ہمیں ٹائم دو. نہ اس نے ان کو وقت دیا اور نہ یہ اسے وقت دیں گے. یہ سب کس کے پیچھے ہوا ہے, نہ اس پیسے کے پیچھے جو ضرورت زندگی تھی. ضرورت زندگی کی بات نہیں کر رہا, یہ آسائشوں سے بھی آگے کی بات کر رہا ہوں. آسائشوں کی بھی ضرورت نہیں تھی اسے, اس کی بھی آگے کی بات کر رہا ہوں. سب کچھ جانے کے بعد ابھی کہتا دوبارہ واپس آئے, کہاں واپس آنا ہے. یہ زندگی ہے, یہ جو اصلی بیچ کے 25-30 سال ہیں یہ اصلی زندگی ہے. شروع میں بچپنا اور لڑکپن ہے, آخر میں بڑھاپا اور کمزوری ہے. یہ بیچ کے جو 25-30 سال ہیں یہ اصلی زندگی ہے, اسی میں سمجھ میں نہیں آتی بات. اس شروع میں تو سمجھنے کے قابل نہیں ہے اور اس آخر میں سمجھ میں بھی آ جائے تو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے, بیچ کا مسئلہ ہے اور یہ سمجھ میں نہیں آتا. بس بہت ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے تاکہ انسان ظلم نہ کرے. اچھا ظلم کے اثرات بھی ہیں. کل ہم نے اس بات کے اوپر ختم کیا تھا کہ مومنین کی صفت یہ تھی, وہ جو اللہ پر ایمان لائے تھے ان کی صفت یہ تھی کہ اگر ان پر ظلم ہوتا ہے ظلم سہتے نہیں ہیں, ظلم کا مقابلہ بھی کرتے ہیں. اچھا جو شخص ظلم کر رہا ہوتا ہے, جب وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تب قطعاً اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ سمجھ سکے کہ میں ظلم کر رہا ہوں, اس کا سب سے بڑا نتیجہ مجھے خود ملنا ہے, خود گھاٹا اٹھانا ہے. مولانا ایک روایت ارشاد فرمائی، فرمایا نہج البلاغہ کے اندر ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، فرمایا اگر تم کسی انسان کی مدد کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوا روک لو، مثلاً رشتہ داروں میں، اطراف میں، ہمسایہ میں کوئی شخص تھا جو محتاج تھا، میں اس کی مدد کر سکتا تھا، فرمایا یہ جو تم نے ہاتھ بڑھاتا ہوا روک لیا، اب مدد نہیں کی، یہ تم نے اپنا ہاتھ نہیں روکا ہے، 10 ہاتھ تمہاری طرف بڑھتے ان کو تم نے روک لیا ہے. میں کسی کو دے دیتا، سنت پڑتی معاشرے کے اندر. ایک وقت آنا تھا کہ خدا نے اس کی جزا مجھے دینی تھی، اور اس کے نتیجے میں کئی ہاتھ میرے سمجھ بڑھنے تھے. یہ جو میں نے ہاتھ روکا ہے، یہ میں نے ہاتھ نہیں روکا ہے اپنا، کوئی اور ہاتھ سے جو میری طرف بڑھنے تھے وہ سارے ہاتھ میں نے روک دیے. سنت حسنہ کے مقابلے میں بری سیرت ڈال دی. بری سیرت جو ڈالی اس کا شکار سب سے زیادہ میں خود ہوں گا. یہ خدا تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ فرماتا ہے جو ظالم کا ظلم ساتھ دے گا اس ظلم میں خود دوچار ہو جائے گا. جو ظالم کا ظلم میں ساتھ دے گا اس ظلم میں خود دوچار ہو جائے گا. ایک مثال آپ کی خدمت میں دوبارہ اس سرمایہ دارانہ نظام سے عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد، یوں گمان کرتے ہیں جیسے ایک نظام ہے ظالمانہ نظام، جیسے اس وقت کی دنیا کا جو فائنینشیل سسٹم ہے سب جانتے ہیں ظالمانہ ہے، انتہائی ظالمانہ ہے. 10 دفعہ وہ اسٹیٹسٹکس بتا چکا ہوں، 20% لوگوں کے ہاتھ میں اچھی پرسنٹ بیل، انتہائی ظالمانہ نظام ہے، پوری دنیا اسے قبول کر رہی ہے. اچھا فی الحال ایسا ہوگا، ممکن ہے مجھے کہیں موقع مل جائے اس ظالمانہ نظام سے فائدہ اٹھانے کا، ابھی بہت اچھا لگے گا. اس ظالمانہ نظام میں جاؤں گا، اس ظالمانہ نظام سے فائدہ اٹھاؤں گا، کسی اور چیز کے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنے لیے فائدہ اٹھاؤں گا. اس فائدہ اٹھانے پر خوب انجوائے کروں گا کہ میں نے بھی اس بہتی ہوئی گنگا میں سے ہاتھ دھو لیے. پھر ایک وقت آئے گا یہ ظالمانہ نظام مجھے کچلنا شروع کرے گا، اس وقت کہوں گا یہ کتنا ظلم ہو رہا ہے یہاں پر، اس وقت میں کہوں گا یہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. اچھا پہلے کیا ہو رہا تھا؟ یہ پہلے بھی ظلم تھا، لیکن جب تک ظلم میرے لیے مفید تھا، میرے لیے اچھا تھا، مجھے اچھا لگ رہا تھا. یہ ہم لوگوں کی مشکل ہے، ظلم پر سیٹسفائی کیوں ہیں ہم لوگ، ظلم پر مطمئن کیوں ہیں؟ جب تک ظلم فائدہ دے رہا ہے اچھا لگ رہا ہے. جس دن سے ظالم کی گرفت میرے اوپر آئی اس دن میں دیکھوں گا کہ ہاں یہ ظلم بھی اچھا، کوئی بہت اچھا نظام نہیں تھا. اور یہ جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں کے اندر بارہویں امام کا تصور ہے، یہ بار بار ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، نہ اس وقت جب ظلم ہمیں برا لگے، اس وقت بھی جب ظلم اچھا لگ رہا ہے. اب تصور کیجئے اور اس بات کے اوپر مسلسل غور کیجئے گا. مجھے یوں لگا کہ امام کے تصور میں بنیادی ترین تصور یہی ہے، ظلم سے مقابلہ. اور یہ بہت بہت ایک جسے کہتے ہیں نا کی سینٹنس ہے اس پورے مارکے کو کھولنے کے لیے. یملا الارض قسطاً وعدلا کما ملا ظلما وجورا. جب میں اوائل طالبگی میں تھا تو امام سے متعلق جو کتابیں تھیں وہ پڑھتا تھا، جو کتاب اٹھاتا تھا یہ جملہ ضرور آتا تھا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوتی. جو کتاب اٹھاتا تھا اس میں یہ جملہ ضرور آنا ہوتا تھا، اور ایک ایک راوی سے نہیں کئی کئی راویوں سے یہ روایت بار 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 آئے چلی جاتی تھی. ایک کتاب تھی منتخب الاثر، اوائل طلبگی میں اس کتاب کو بہت پسندیدگی نظر سے دیکھتا تھا، بعد میں یہ اردو میں ترجمہ ہو گئی الحمد للہ رب العالمین، جمال منتظر نام کر کے، اب تو اس کے کچھ حصے ترجمہ ہو گئے لیکن وہ بھی بہت اچھا ہے، جمال منتظر ترجمہ ہو گئے. اس میں صرف روایتیں ہیں امام کے وجود مقدس کے بارے میں، اور بہت نفیس روایات. تو دیکھتا تھا بار بار یہ جملہ آتا ہے، تو میں سوچتا تھا یہ جملہ بہت کامن سا ہے کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، اس پہ اتنا اصرار کیوں ہے اہل بیت کا؟ ہر امام نے تقریباً یہ جملہ بولا ہے، ہر امام نے یہ جملہ بولا ہے، تو میں سوچتا تھا کہ اس جملے پہ اتنا اصرار کیوں کرتے ہیں. جب غور کرنا شروع کیا پتا چلا یہ جملہ تو اصل کی سینٹینس یہی ہے، یہی ہے جس سے سارا مارکہ کھلنا ہے. مثلا کسی نے پوچھنا ہے میں انتظار کیسے کروں، بہت سادہ سا کام، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. تمہارا پہلا کام یہ جو تمہارے علاقے کا ظلم ہے اس سے ٹکرا جائے. اپنے زمانے، اپنے علاقے، اپنے ماحول کے ظلم سے ٹکرا جاؤ تاکہ تم امام سے کہہ سکو کہ مولا آپ کی غیر موجودگی میں نے وہ کام شروع کر دیا جو آپ لا کر تشریف لا کر کرنا چاہتے تھے. آپ تشریف لاتے ظلم و جور کا خاتمہ کرتے، میں نے ظلم و جور سے اپنی سطح پر ٹکرانا شروع کر دیا، یہی میری تیاری ہے. اور اگر میں آج اس سطح پر ظلم سے نہیں ٹکرا پا رہا اپنے کسی منافع کی وجہ سے، اپنے کسی مفاد کی وجہ سے، اس کا مطلب ہے امام کی ہمراہی میں اس پوری دنیا کے ظلم سے ٹکرانا میرے لیے مشکل ہو جائے گا. آج جو تھوڑا بہت ظلم دیکھیں، سب سے پہلے اپنی ذات کے اندر ظلم ڈھونڈیے گا، میں نے اپنی ذات کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے، وہ تمام ظلم نکالنے کی کوشش کریں. جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کئی دفعہ، مثلا یہ فحشاء کا معاملہ، یہ ظلم ہے ذات کے اوپر. خدا نے متعلق نعمتیں اس لیے نہیں دی ہیں کہ ہم ان کو ضائع کریں. مثلا میں نے، خدا تعالیٰ نے مجھے ذہن دیا، توانائی دی، بہترین صلاحیتیں دی، ان تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لایا، دنیاوی اہداف کو حاصل کر لیا، یہ ظلم کیا میں نے. ابھی ایک چھوٹا سا ایک واقعہ پیش آیا، کوئی کبھی مجھ سے کوئی بڑی مشکل پوچھتا ہے تو میرے ذہن میں جو حل فوراً آتا ہے میں اس کو بتا دیتا ہوں. ایک دوست نے پوچھا میرے ساتھ یہ تین مشکلیں ہیں، کیا کروں؟ میں نے، میرے ذہن میں ایک حل آیا، میں نے اسے بتا دیا. میں نے کہا بھائی تم روزانہ زیارت عاشورہ پڑھو، 100 جملے نہیں پڑھ سکتے، ایک ایک جملہ پڑھو، فجر کی بات پڑھو، اور مولا سے کہہ کر پڑھو کہ مولا آپ کا ذکر کر رہا ہوں، میری مشکل حل کر دو. زیارت پڑھنے کا ایک ادب ہے، اس ادب کو نہ بھلائیے. زیارت کسی کی بھی پڑھیں، چاہے وہ جو ابھی ہم پڑھتے ہیں، ان تمام کا ایک ادب ہے. اور اس کا ادب یہ ہے کہ جس امام کی معصوم کی زیارت کر رہے ہیں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے سوچ لیں، تب آپ کی زیارت صحیح زیارت ہے، تب آپ کی زیارت میں مزہ آئے گا، لطف آئے گا. دیکھیے آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ مدینے گئے ہوئے ہیں، روزہ رسول تو آپ کے ذہن میں ہے نا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ابھی جب آپ کھڑے نا، السلام علیکم یا نبی اللہ کے، روزہ رسول کو کم از کم اپنے سامنے سوچیں، سوچیں رسول خدا سامنے کھڑے ہیں. ہم لوگ چونکہ مادی ذہن کے مالک ہیں تو ہمیں کوئی جسم چاہیے جس کو سوچیں. رسول اللہ کا جسم تو نہیں سوچا، رسول اللہ کا روزہ دیکھا ہے، روزے کو سوچیں اور سوچیں ان کی شخصیت مبارکہ سامنے کھڑی. رسول اللہ سامنے کھڑے ہوتے، میں انہیں سلام کرتا، کس ادب سے کرتا؟ اس ادب کو سوچ لیجیے. ایک دفعہ زیارت ایسی شروع کر دیں، پھر دیکھیں آپ کی زیارتوں میں کیا مزہ آئے گا. یہ تو ابھی زیارت تقریباً بے مقصد سے عمل لگنے لگتا ہے اگر توجہ نہ دی جائے. یہ زیارت زندہ ہو جائے گی ہماری اور آپ کی زیارت. یوں سوچیے امام سامنے کر دیں، یقین فرمائیے میں اپنے طور پر مطمئن ہوں، اگر رسول خدا سامنے ہوتے ہم کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے ویسے جیسے ابھی ہم کھڑے ہوتے ہیں زیارتوں میں. نبی کا ایک ادب ہے، احترام ہے. ہم نے زندگی بھر میں کبھی نبی کو نہیں دیکھا، سوچ تو سکتے ہیں کم سے کم. اور اگر ہم اس نبی کو سوچ رہے ہوتے اور کہتے السلام علیکم یا نبی اللہ، کوئی بعید نہیں جواب دے رہے ہوتے، ہم نے مدتیں زندگی ضائع کر دی اپنی. واقعی ابھی پلٹ کے دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں 40-45 سال میں زندگی میں کتنا وقت ضائع ہو گیا. ڈھنگ سے کام کر رہا ہوتا پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا. ابھی یہی سوچتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی یہی کہوں گا، زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں، مثبت تبدیلی. مثبت تبدیلی کا ایک عنصر یہ، زیارت پڑھیں ایسے پڑھیں جیسے سامنے کھڑے. جس امام کو لقب دے رہے ہیں اس لقب کو ذہن میں لے کے آئیے. مثلا سید الشہداء کی زیارت میں کہتے ہیں السلام علیکم وعلی امک و ابیک، آپ کی والدہ ماجدہ پر سلام ہو، آپ کے والد گرامی پر سلام. دونوں کو سوچیے اپنے ذہن میں لائیے، دیکھیے آپ کی زیارتیں زندہ ہو جائیں گی، آپ کو زیارتوں میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. اس نے مجھ سے کہا کہ میں تین مشکلیں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا زیارت عاشورہ پڑھو، یہ سوچ کے پڑھو سید الشہداء سامنے کھڑے، تمہیں زیارت میں لطف آئے گا. اور مولا کا ذکر کہنا، مولا آپ کا ذکر کر رہا ہوں، میری مشکل لگ کر. کہنے کا ٹھیک. چند دنوں کے بعد ملا، اس نے دوبارہ کانٹیکٹ کیا، میرے خیال میں 12-14 دن گزرے ہوں گے. کہنے کا کہ عجیب ہے، تینوں مشکلیں حل ہو گئیں، اتنے دن میں یہ حل ہوئی، اتنے دن میں یہ حل ہوئی، اتنے دن میں یہ حل ہوئی. میں کہا چلو خوش، ختم ہو گیا معاملہ. کہنے کا مولانا صاحب اب ایک الجھن آ رہی ہے. اب اس نے جملہ بہت عامیانہ سا بولا لیکن مجھے بہت اچھا لگا، کئی جگہ کوٹ کرتا ہوں. میں نے کہا بھائی اب کیا مشکل ہے، تینوں کام حل ہو گئے نا. کہنے کا اب مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں نے توپ سے مچھر مار لیا ہے. زیارت عاشورہ اتنی بڑی اور میں نے تین چھوٹے چھوٹے کام لیے اس سے. کہنے کا اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ زیارت عاشورہ ان دنیاوی کاموں کے لیے نہیں تھی، زیارت عاشورہ تو سید الشہداء تک پہنچنے کے لیے تھی. میں نے زیارت عاشورہ کو غلط استعمال کر لیا. کیا کام ہوا ہے؟ اس آدمی نے جب تھوڑا بہت سید الشہداء کا قرب حاصل کیا اسے دنیا پست لگنے لگی، دنیا چھوٹی لگنے لگی، کہا یہ دنیا فضول ہے، مجھے امام حسین تک پہنچنا چاہیے تھا، میں دنیا میں پھنسا رہا. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اثر ہے کہ اگر آپ ان کا قرب حاصل کریں خود بخود دنیا آپ کو چھوٹی لگے گی. یا یہ دنیا بیکار ہے، اس سے زیادہ چھوٹی ہے کہ ان کا نام استعمال کر کے دنیا لوں، ان کا نام استعمال کروں، انہی کے لیے کروں، انہی تک پہنچنے کے لیے کروں. اب یہ ظلم ہوا نا، ہم نے اپنے پر ظلم کر دیا، دنیا کے اہداف میں پھنسے. ان تمام مظالم کا خاتمہ کیجیے، عدل کو سب سے پہلے اپنی ذات پر نافذ کیجیے، پھر عدل کا پرچم دنیا پہ نافذ ہوگا. پہلے عدل کا پرچم اپنی ذات کے اوپر نافذ ہونا چاہیے. بس پتہ نے ظلم قبول نہیں کیا، مولا بھی تشریف لائیں گے، ظلم کا مقابلہ کریں گے. آپ کو اور ہمیں بھی یہی ذمہ داری دی ہے کہ تم ظلم کا مقابلہ کرو. چند آیات قرآن کریم سے دیکھتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، وہی لوگ جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے آگے جھکتے نہیں ہیں بلکہ مدد طلب کرتے ہیں، ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں. مجھے اپنے کاموں کے اندر، ہماری جو دوست احبابوں کا کام ہے پاکستان کے اندر، مثلا تشیعوں کا کام ہے، اس کام کے اندر خوبصورت چیز ذکر اہل بیت اور بدصورت ترین چیز ظلم کا ساتھ دینا لگ رہا ہے. شیعہ قوم نہیں سمجھ رہی، اہل بیت کے ماننے والے نہیں سمجھ رہے کہ ان کی فطری ذمہ داری ظلم سے لڑنا ہے. حسین کا ماننے والا کیوں نہیں لڑے گا اور کتنا بدبخت ہے کہ خود ظلم کرے گا. سید الشہداء کا ذکر کرنے والا سید الشہداء کا ذکر کر رہا ہے اور خود بھی ظلم کر رہا ہے، کتنی بڑی بدقسمتی ہے. وہ سید الشہداء جنہوں نے ظلم قبول نہیں کیا، ظلم سے لڑے، ان کا ذکر کرنے والا خود ظلم کے اندر مشغول ہو گیا. اپنی ذات پہ بھی ظلم کر رہا ہے، اپنے معاشرے کے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، اور دنیا کی چند چیزیں لے کر اس کے بعد کہتا ہے یہ مولا کے صدقے میں ملا ہے. کتنی عجیب سی بات کہی، مولا جو ساری زندگی ظلم سے لڑتا رہا ان کے صدقے میں تمہیں ظلم کرنا مل جائے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ہمیں اور آپ کو بہت غور کرنا پڑے گا کہ ہم اور آپ سید الشہداء علیہ السلام کے راستے کے اوپر ہوئے یا نہیں ہوئے کہ جنہوں نے ظلم کا مقابلہ کیا. والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، وہی لوگ ہیں جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے آگے جھکتے نہیں ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، اس معاملے میں بہادری دکھاتے ہیں، جرات دکھاتے ہیں. اور یہ نعرے انتہائی فضول نعرے جو دنیا نے لگائے ہیں، ظالموں نے لگائے ہیں کہ سب کے سب پرامن شہری بن جاؤ. ہم کب کہیں گے کہ ہم پرامن نہ بنیں؟ لیکن کوئی ظالم ظلم کرتا رہے اور ہمیں کہے پرامن بنے رہو، پرامن بنے رہو، وہ ظلم کر رہا ہے، گردنیں کاٹ رہا ہے اور ہمیں کہتا ہے ہم پرامن بنے رہے. پرامن بنے رہے کیا مطلب؟ تم اور اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کے میرے حوالے کر دو، پھر جہاں میری دل چاہے گا وہاں چھری چلاؤں گا. اس میں کون سی مسئلہ ہے؟ ظلم کرو گے، ہم ظلم کا مقابلہ کریں گے. اس معاملے میں شاید پورے پاکستان کی تاریخ میں علامہ شہید عارف حسین حسینی جیسا کوئی نہیں آیا تھا. جتنی جرأت، جتنا مقابلہ ظلم کا ان کی ذات میں تھا، میرا نہیں خیال بعد میں ان سے پہلے ان کے بعد پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی آدمی گزرا ہوں کہ جس نے جرأت کے ساتھ ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کیا. کس زمانے میں؟ ضیاء الحق کے زمانے میں، جب کسی میں پر مارنے کی ہمت نہیں تھی، کوئی پولیٹیکل پارٹی موو نہیں کر پا رہی تھی اس زمانے کے اندر، سب اپنے گھروں کے اندر دبک گئے تھے. اس زمانے میں مرحوم وہ شہید کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میں مقابلہ کروں گا اس کا. ٹکرا گئے ضیاء الحق سے، اور شدت سے ٹکرائے، طاقت سے ٹکرائے. ایک دفعہ ایک دوست کے گھر گئے، یہ واقعہ میں بہت عرض کرتا ہوں، کسی دوست کے گھر گئے تو وہاں دیکھا کہ ضیاء الحق کی گورنمنٹ کا کوئی بہت امپورٹنٹ آدمی ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. دوست عالم کے پاس گئے تھے، انہوں نے دیکھا فوراً علامہ صاحب وہاں اس کمرے سے نکلے، ایک اور کمرے میں چلے گئے، وہاں نہیں بیٹھے. تھوڑی دیر میں وہ جو آدمی تھا گورنمنٹ کا وہ چلا گیا. شہید واپس آئے، کہا کہ یہ آدمی آپ کے پاس آتا ہے؟ کہا کہ ہاں آتا ہے. کہا کہ یہ کیوں آتا ہے؟ آپ کے تعلقات؟ کہا کہ ہاں میرے سے تعلقات. کہا یہ کیسے ہو رہا؟ یہ ظالم ہے، اسے ظلم کیے ملے تھے تشیعوں کے اوپر، آپ کے ظالم سے تعلقات. کس نے آپ کو کہا کہ آپ ظالموں کے ساتھ تعلقات رکھیں؟ کس نے اجازت دی اس بات کی ہمیں؟ ہم سمجھتے ہیں دین کچھ اور ہے، یہ معاملہ سیاست ہے. نہیں، یہ سیاست نہیں ہے. اس ظلم سے لڑنا اگر نہ ہوتا تو سید الشہداء نے کیوں مقابلہ کیا؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کیوں ظالم کا مقابلہ کیا؟ اب ذرا انتہا دیکھیے اہل بیت کے ظلم کے مقابلے کی. اہل بیت کے ماننے والوں میں بظاہر ساتویں امام کے زمانے میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صفوان جمال اونٹوں کا کاروبار کرنے والے صفوان. اچھا، بعض روایتوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں سب کو پتا ہے تو ہم ذکر کرنے سے گریز کر دیتے ہیں کہ یہ سب کو پتا ہے، ریپیٹ کرنے سے کیا فائدہ. پھر بعض اوقات احساس ہوتا ہے نہیں، ایسا نہیں کہ سب کو پتا ہے. بس میں یہ سمجھتا تھا صفوان جمال کی روایت سب کو پتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک انتہائی اچھے محترم باخبر دوست کے ساتھ بیٹھا، میں نے تو بتایا کہ صفوان جمال کی روایت تم نے سنی. کہنے لگا نہیں، میں نے کبھی نہیں سنی. تعجب کیا، میں نے کہا تم نے صفوان جمال کی روایت نہیں سنی؟ کہنے لگا نہیں. پھر میں ذہن میں آیا میں جس کو دوبارہ بول دوں گا، میں سمجھ رہا ہوں سب کو پتا ہے، شاید نہیں پتا. ایک آدمی ہے صفوان نام کر کے، جمال اس کو اس لیے کہتے ہیں، اونٹ کو کہتے ہیں جمل، جمال یعنی اونٹوں کا کاروبار کرنے والا، اونٹوں کا کاروبار کرتا ہے. ہارون رشید کا دوست ہے، ہارون رشید کے ساتھ بہرحال اس کے بزنس افیئرز ہیں، جو ہے اس سمجھے کاروباری دوستی ہے. ہارون رشید حج پہ جا رہا ہے، اس سے کہتا ہے خلیفہ ہے، حج پہ جا رہا ہے، کہتا ہے کہ تمہارے پاس تمہارا اونٹوں کا کاروبار ہے، مجھے کچھ اونٹ کرائے پہ دو، اپنے اونٹ لے کر تمہارے اونٹ کرائے پہ لے کے جائے. اس زمانے میں تھا یہ بزنس میں سے ایک بزنس تھا، وہ یہ کہ جانور کرائے پہ دیتے تھے، لوگ جانور سے سفر کرتے تھے، واپس آتے تھے، سفر دے دیتے، کرایہ دے دیتے، جیسے ہمارے رینٹا کار اور یہ سب چیزیں ہوتی. تو اس نے ہارون الرشید نے صفوان سے کہا کہ مجھے اونٹ کرائے پہ دے دو. صفوان نے اونٹ کرائے پہ دے دیے. جی صفوان امام کے ماننے والے ہیں، امام کے پاس آئے. امام نے کہا صفوان تم ہمارے ماننے والے ہو؟ کہا مولا ہوں آپ کا ماننے والا ہوں. کہا تم نے ظالم کی معاونت کیوں کی، تم نے ظالم کا ساتھ کیوں دیا؟ یہ ہارون الرشید ظالم نہیں ہے ہمارے آپ کا؟ کہا مولا ہے. کہا تم نے ساتھ کیوں دیا؟ کہنے کا مولا میں نے اس کو صرف اونٹ کرائے پہ دیے، وہ بھی حج پہ، اگر شکار پہ جاتا نہیں دیتا، حج پہ جا رہا تھا، اس خاطر کہ اللہ کے گھر پہ جا رہا ہے میں نے اپنے اونٹ اس کو کرائے پہ دے دیے، دوسری چیزوں میں یہ نہیں مانگتا مجھ سے، یہ خود بھی جانتا میں نہیں دیتا. امام نے جملہ ارشاد فرمایا، کہنے کہ صفوان تمہارا دل چاہے گا ہارون رشید حج سے زندہ واپس آ جائے، تاکہ تمہارے اونٹ تو کم سے کم تمہیں واپس مل جائے. صفوان نے کہا مولا اتنا تو میرا دل چاہے گا کہ یہ ہارون رشید واپسی تک کم سے کم زندہ رہے، کیونکہ اگر یہ وہیں مارا گیا تو میرے اونٹ بھی جائیں گے. فرمایا یہ تم ظالم کے لیے اتنے سے دل میں ہمدردی رکھ رہے ہو، یہ بھی غلط ہے. تمہارے دل میں ظالم کے لیے اتنی سی بھی ہمدردی ہے، یہ بھی غلط ہے. صفوان جمال امام کے ماننے والے ہیں، فوراً ہارون رشید کے پاس پہنچے، خبر بھجوا دی کہ میں کہ اونٹ کا جو معاہدہ تھا وہ کینسل ہو گیا. ہارون رشید خود ایک مکار انسان، اس نے کہا اس کو بلاؤ یہاں پر. صفوان کو بلایا، کہنے صفوان تم نے معاہدہ کیوں کینسل کیا، اونٹ کیوں نہیں دیتے؟ کہنے کا میں نے اونٹ کا کاروبار ہی ختم کر دیا. اس کو پتا تھا اگر میں بولوں گا کہ میں نے مثلا ساتویں امام سے سنا، انہوں نے منع کیا تو میری تو جان کو عذاب کر دے گا. کہا میں نے اونٹ کا کام ہی ختم کر دیا ہے، میں نے اونٹ سارے بیچ دیے، ختم ہو گیا معاملہ. ہارون رشید اہل بیت کو پہچاننے والوں میں سے ہے، یہ بنی امیہ نہیں ہے جو اہل بیت کو نہیں جانتے، یہ آئمہ کو بہت اچھی طرح جاننے والے لوگوں میں سے. کہنے لگا صفوان سب جھوٹ ہے، میں جانتا ہوں تجھے ان امام نے منع کیا ہے اور تو نے ان کے حکم کی اطاعت کرنے کی خاطر اپنا بزنس ہی تبدیل کر دیا ہے. کہنے لگا میں جانتا ہوں، اگر تجھ سے پرانی دوستی نہ ہوتی تو تیری گردن اڑا دیتا، میں پرانی دوستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں. صحیح ہے. اب مجھے بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جن کو صفوان کی طرح مولا کہہ رہے ہوں گے تم نے ظالم کا اتنا ساتھ کیوں دیا؟ اب اپنے گریبان میں خود جان کے اور علماء سے پوچھے گا صفوان کی روایت مستند ہے یا غیر مستند ہے. ایسا ہوتا ہے نا، ہم واقعہ سنتے کہتے ہیں شاید مستند نہیں ہوگا، علماء سے پوچھئے صفوان کی روایت مستند ہے غیر مستند ہے. شیخ عباس قومی نے حسن المقال کے اندر لکھی ہوئی ہے، اردو ترجمہ موجود ہے، جا کے پڑھیے، مستند ہے. ہمارے پاس اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے راستے بہت ہیں، لیکن اگر سیدھی آنکھ اور سیدھی فکر کے ساتھ دیکھیں تو دو راستے نہیں ہیں، ظلم سے لڑنا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور ظلم کا ساتھ دے کر اس سے بینیفٹ لینے کا مطلب یہ ہے، اچھا اب اس کے اوپر بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کریں گے، کہیں گے ہم مثلا بینیفٹ لیتے ہیں تاکہ قوم کا ساتھ دیں بعد میں. امام کو نہیں پتا تھا کہ صفان کرایہ پہ لے گا، صفان نے کون سا نعوذ باللہ شراب نوشی کرنی تھی، صفان نے پیسہ کمانا تھا، اہل بیت کے ماننے والوں کو ہی دینا تھا نا، امام کا ماننے والا تو قوم سے نکالنا تھا، بعد میں کیا کرنا تھا. امام نے قبول نہیں کیا، تھا تم نے ظالم کا ساتھ کیوں دیا. بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑے گی، ہم کن کن لوگوں کے ساتھ مل کر کیا کیا کر رہے ہیں. اب جب یہ باتیں ہوتی ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں اس کے نتیجے میں شیعہ قوم فقیر رہ جائے گی. پہلی بات تو یہ کہ اگر شیعہ قوم فقیر رہے، با ایمان رہے، کم سے کم میرے نزدیک بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی فقیر ہو جائے. اہل بیت کے زمانے میں فقیر تھی، اگر دوبارہ فقر ہی آئے ایمان کے بدلے میں تو ٹھیک ہے فقیر آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں. دوسرا معاملہ یہ کہ اگر خدا ظلم کرنے پر آپ کو دے سکتا ہے تو عدل کرنے پہ اس سے کہیں زیادہ دے گا. کیوں بھول رہے ہیں اس بات؟ ایک دوست سے ملاقات ہوئی، میں واقعات بہت سناتا چلا جاتا ہوں. ایک دوست سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا بھائی تمہارا وہ دوست، کئی لڑکے بیٹھے تھے مارکیٹنگ کے، یہ ہمارے مارکیٹنگ کے دوست ہیں، اگر کوئی یہاں پر ہوں ان کے لیے بھی اچھا. تو مارکیٹنگ کے بہت سارے لڑکے بیٹھے تھے، دبئی کا ماحول ہے وہاں پہ، اتنی ٹف مارکیٹنگ ہے. تو وہ جناب ایک لڑکا ہے، سب یہ کہہ رہے تھے، کہنے مولانا صاحب ہمارا تو پیش ہے ہی جھوٹوں مکاروں کا ہے، ہم تو جھوٹ نہ بولیں داستان ہوتی نہیں. جب تک 15-20 موٹے موٹے جھوٹ نہیں بولتے چیز بکتی نہیں ہے. وہاں پہ اور دوست بیٹھے تھے، خود بزنس مین ہے، کہنے لگا دیکھو بھائی کم سے کم، اچھا میں نے ان سے یہ عرض کیا، میں نے کہا دیکھو سب جھوٹ بول کے بیچ رہے ہیں نا، تم اپنی ایج ایمانداری بنا لو، مارکیٹ میں یہ نافذ ہو جائے کہ یہ بندہ اگر کوئی بات کہتا ہے تو سچ کہتا ہے، تمہیں خود بخود ترقی مل جائے گی. وہیں پر ایک صاحب ہے بزنس مین، ماشاء اللہ بہت کامیاب بزنس مین، کہنے لگا بھائی میں نے یہی کیا ہے، کم مدت میں جگہ بنائیے، وہ اسی طرح جگہ بنائیے، چیز پاکستان سے آتی تھی ہمیشہ 1-2 کلو کم، ہمیشہ 1-2 کلو کم. کہنے کا میں نے اس مارکیٹ کے اندر کہنا شروع کر دیا پاکستان سے 2 کلو کم بھی آئی میں اپنی جیب سے ڈال کر وزن پورا بیچوں گا. پوری مارکیٹ کو اعتماد ہو گیا کہ یہ آدمی اگر پاکستان سے بوری کم بھی آتی ہے تو اپنی جیب سے ڈال کر بوری کا وزن پوری کرتا ہے. خود بخود مارکیٹنگ ہو گئی. ایمانداری ایک ایج ہے، ایمانداری برتری ہے. ظلم میں اگر تمہیں کچھ مزہ مل رہا ہے، عدل میں کہیں زیادہ ہے. پھر اس بات کو ہم نہیں سمجھ رہے، اور وہ جو ظاہری نقصان ہے اس کو دیکھنے کی وجہ سے. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتظرون، مومن کی صفت کیا ہے؟ ظلم کا مقابلہ کرتا ہے. ظلم اس کو اگر خود اس کو ظلم پہنچے خاموش نہیں بیٹھے گا، ظلم کا مقابلہ کرے گا، ظلم سے لڑے گا. وجزاء سیئات سیئات مثلها، اور برائی کا بدلہ اسی کا جتنا لیا جائے، یعنی برائی کے بدلے میں زیادہ برائی نہ کی جائے. یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی کے اوپر کوئی ظلم ہوا تو اب اس ظلم کے بدلے میں یہ کہا کہ ہم تو پھر یہ کریں گے جو اس سے بڑھ کر ہوگا، نہیں ایسا نہیں. اگر ظلم کا بدلہ لینا ہے اتنا ہی رہے گا جتنا ظلم کیا گیا ہے. فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر خدا پر ہے. انہ لا یحب الظالمین، کبھی بھی ظالمین کو پسند نہیں کرتا، خدا یقیناً ظالمین کو پسند نہیں کرتا. دیکھیے چھوٹی سی آیت ہے نا، لا یحب الظالمین، خدا ظالمین کو پسند نہیں کرتا، تو مجھے ظلم سے کتنا ڈرنا چاہیے. اب دیکھیے مارکا کیا ہو رہا ہے، مارکا یہ ہو رہا ہے کہ آج شب قدر ہے، ایک احتمال تو ہے، اعمال کر رہے ہیں ہم اور آپ، سب لوگ اعمال کریں گے. آیت کہہ رہی ہے انہ لا یحب الظالمین، ظالمین کو خدا پسند نہیں کرتا. اب میں قرآن سر پہ رکھوں یا قرآن منہ کے سامنے رکھ لوں، کچھ بھی کر لوں، انہ لا یحب الظالمین، ظالمین کو خدا پسند نہیں کرتا. بس یہ سر پہ رکھنا ظلم سے بچنے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ ظلم کے ساتھ خدا مجھے پسند کر لے، یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ قرآن سر پہ رکھیں، شب قدر کے اعمال کریں اور خدا سے دعا کریں، خدایا مجھے ظالموں کی فہرست میں نہ ڈال دو، مجھے ظلم سے نکال دو، اگر میری ذات سے کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس سے مجھے روک لے. اور پھر اپنی زندگی کے اندر جائزہ لیجئے تاکہ خدا نہ کرے اگر ایسی کوئی مصیبت ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے. وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، جو شخص مظلوم ہونے کے بعد مدد طلب کرے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ پہ ظلم ہوا, آپ لوگوں کو جا کے بتایا میرے اوپر ظلم ہوا ہے, لوگوں کو مدد کے لیے طلب کیا, خدا نے کہا فرمایا اس پہ کوئی غلطی نہیں ہے, یہ بالکل صحیح ہے. ظلم سہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مشکلوں میں سے ایک مشکل وہ ظلم کا عادی بناتا ہے. اچھا, ظالم کی ایک صفت ہے کہ وہ مظلوم کو ظلم کا عادی بنا دیتا ہے. اب یہاں ہمارے انٹیریئر کے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے, ان کی ہمتیں تک چھن گئی ہیں ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے, ختم ہو گیا. ثقافت نے گھٹی میں ڈال دیا ہے کہ تم نے یہ ظلم سہنا ہے. سہر اتنے لوگ ہیں جو ظلم سہ رہے ہیں اور ظلم کرنے والے اتنے سے ہیں, لیکن ہمت نہیں کر رہے کہ ان کا مقابلہ کرنا. پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے, ظلم کے خلاف اٹھنے کی ہمت ہی چھین لی ہے. کبھی دین کے ذریعے سے مصنوعی دین بنا کر دین ایسا بنایا ہے کہ ظلم کو قبول کر لے, کبھی کوئی اور ثقافت دے دی, کبھی کوئی رسم و رواج دے دیے. جب امیر المومنین کی بیعت خلافت کو غصب کر لیا, بی بی نے اصحاب سے پوچھا تم نے کیوں ساتھ نہیں دیا, کہا اب تو ہم نے بیعت کر لی ہے, اگلی دفعہ دیکھیں گے. ثقافت ایسی بنا دی تھی کہ نہیں بس اب تو ہو گیا جو ہو گیا, دین خدا, حکم خدا, رسول اللہ کی ذات, رسول اللہ کی صاحبزادی, یہ تمام ایک طرف, بس جو ہونا تھا ہو گیا, یہ ایک طرف. بہت ظالموں نے اس طرح کی چیزیں نکالی. جو شخص مظلوم ہونے کے بعد مدد طلب کرے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اب دیکھیں نا خدا کتنی تفصیل بیان کر رہے بار بار ظلم کے اوپر. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس, اور اعتراض اور سزا تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں. ویبغون فی الارض بغیر الحق, اور زمین میں ناحق ظلم روا رکھتے ہیں. اولئک لہم عذاب علیم, ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے. اچھا, جب ہم لوگ یہ آیتیں پڑھتے ہیں نا تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں ظلم یعنی ایک آدمی کے ہاتھ میں کوڑا ہے, وہ کوڑے مار رہا ہے. یعنی آپ کا ظلم بہت خوبصورت ہے, آپ کا ظلم تو بہت ہی خوبصورت ہے. وہ یہ ہے کہ خون تک نچوڑ لو اور اس کے بعد تھوڑا سا دے اور یہ بھی خوش, آپ بھی خوش, سب اپنے راستے پہ گامزن. ظلم کے نتیجے میں ہزاروں انسانوں کے خون تک کو نچوڑ لینے کے بعد ان ہزاروں انسانوں کو تھوڑا سا پکڑا کر ان کو خوش کر دیا, ختم ہو گیا نا. آج کا ظلم بہت بدصورت ظلم ہے, دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے. کبھی کبھی آپ ذرا سوچئے, جو بہت بڑے بڑے پروجیکٹس بن رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی ریزیڈینشیل پروجیکٹس, اس کے اندر کام کرنے والے لوگ جب ان گھروں کو دیکھتے ہوں گے تو کس حسرت سے دیکھتے ہوں گے. زندگیاں کٹ جاتی ہیں ان کی ایک ایک پروجیکٹ کو پورا کرنے میں, ساری ساری زندگی کنسٹرکشنز کرتے رہتے ہیں, ان کی اپنی جھگیوں سے بات آگے نہیں بڑھتی. ظلم نہیں ہے, ہو رہا ہے. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس, اعتراض اور سزا ان لوگوں کے لیے جو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں, زمین میں ناحق ظلم روا رکھتے ہیں, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. لیکن جو لوگ صبر کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں تو یہ بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے. آپ کی ذات کے اوپر کوئی ظلم ہو آپ معاف کر سکتے ہیں, معاف کر دیں بہتر. آپ کی دنیا کے معاملے میں کوئی ظلم ہوا ہے, مثلا کسی نے آپ کی ذات کی توہین کی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے پیچھے, صرف ذاتی دشمنی ہے, یہاں پر معاف کرنا بہت بہتر. صبر کریں, معاف کر دے, ان ذالک من عزم الامور, تو یہ بہت بڑے کاموں میں سے ایک کام. جس نے ظلم کیا اس سے خدا حساب لے گا, اسے چھوڑے گا نہیں. آپ کے لیے اچھا نہیں ہے, اپنی ذات کے مقابلے کے لیے کچھ کریں. امیر المومنین کی کیفیت آپ نے دیکھی, عجیب کیفیت ہے. ہمارے کچھ دوست احباب بہت ریجڈ ہیں بعض معاملات کے اندر, ہمارے اختلاف بڑھتا بھی اس ریجڈیٹی کی وجہ سے. مثلا کہتے ہیں جب تک کوئی 100% میری فکر پہ چلنے والا نہیں ہوا میں اس کے ساتھ نہیں چلوں گا, اس طرح کا ایک تصور لے کے چلو. امیر المومنین کی ذات کو دیکھے ذرا, امیر المومنین مسجد کوفہ کے اندر تشریف فرما ہے, حاکم وقت ہیں, خوارج ان کے سامنے آتے ہیں, انہیں گالیاں دے رہے ہیں, ان کو گالیاں دیتے ہیں, خطبے کے دوران بولتے ہیں, امیر المومنین صبر کرتے ہیں. جب بیت المال کی تقسیم ہونے لگتی ہے یہی گالیاں دینے والے تقسیم کے دوران آتے ہیں پیسہ لینے کے لیے, مولا انہیں بھی پیسے دے دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے مولا یہ وہ آدمی آپ خلیفہ وقت ہیں, آپ کو گالیاں دیتا ہے, جمعے کے خطبے میں بیچ میں کھڑے ہو کر الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے, اب بھی آپ اس کو پیسہ دے رہے ہیں. فرمایا جب تک اللہ کا نام قبول کر رہا ہے میں اس کا پیسہ نہیں کاٹوں گا. ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں 100% میری طرح سوچے ورنہ میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. کیوں اتنی ریجیڈیٹی ہے؟ امیر المومنین ایسے نہیں تھے. امیر المومنین تو کہہ رہے نہیں, مسلمان ہونے کے ناطے جو اس کا حق ہے وہ ادا کیا جائے گا. ہم یہ کہتے ہیں نہیں, اگر کوئی میرے خلاف ہو گیا اب اس سے بڑھ کر فاسق و فاجر کوئی نہیں ہے, اس کی غیبتیں بھی جائز ہیں, اس کا یہ بھی جائز, اس کا وہ بھی جائز, سب ختم. کس نے کہا بھائی؟ اس معاملے میں آیت اللہ خمینی عجیب تھے, بہت عجیب. مقدس اردبیلی, مصوی اردبیلی, ایک مقدس اردبیلی گزرے ہیں تاریخ کے اندر, وہ بڑی عجیب و غریب شخصیت, کبھی ان کا واقعہ سناؤں گا. بس ابھی لے تذکرہ عرض کرتا چلوں مقدس شخصیت کی. امیر المومنین کے حرم کے سامنے کھڑے ہوتے تھے, دروازے کھل جاتے تھے. یہ کمال تھا مقدس اردبیلی کا. مصوی اردبیلی ایران کے چیف جسٹس تھے, آیت اللہ خمینی کے پاس آئے اور کہا کہ آواز صاحب یہ بڑی مشکل ہو گئی ہے, پبلک جو ہے وہ بہت الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. جنگ کا زمانہ تھا, کہنے کہ پبلک بہت الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں اور ان میں سے بعض لوگ ہیں بڑے منافق ہیں, بہت ساری باتیں سنائیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اردبیلی یہ سب لوگ صحیح ہیں, ہم لوگوں میں خرابی ہوتی ہے, ہم لوگ جو گورنمنٹ میں ہیں ہم میں خرابی ہوتی ہے. ان کو حکومت اسلامی پسند ہے, ہم لوگ پسند نہیں ہیں, ہم پر اعتراض کرتے ہیں. تو مصوی اردبیلی کا آغاز صاحب وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم پر اعتراض کریں, ہم تو اعتراض سہنے کو تیار ہیں, یہ تو آپ پر بھی اعتراض کرتے ہیں. ہم تو گڑبڑ ہیں, چلیں ٹھیک ہے, ہمیں تو دو چار گالیاں دینے کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں بعض اوقات. فوراً پلٹ کر کہا, کہنے گے اردبیلی کیا میں وحی خدا ہوں, اللہ کی وحی ہوں کیا؟ مجھے گالیاں دیتا ہے دیتا رہے, دل میں تو اسلام کو پسند کرتا ہے, مجھے گالیاں دینے سے کیا ہوگی؟ میں خدا کی وحی نہیں ہوں, مجھے پسند نہ کرے. اسلام کو جب تک پسند کرتا ہے محترم ہے, اسلام کو چاہتا ہے. اتنا حوصلہ ہم میں نہیں ہے. مجھے پتہ چلتا نا ایک آدمی میرے خلاف ہے, میں کہتا ہوں بھائی اس کی غیبت جائز ہے. کیوں؟ کل ایمان کے خلاف ہو گیا. کوئی ہمیں کل ایمان ہو گیا, کوئی میرے خلاف ہو گیا, تو لگتا ہے کل ایمان کے خلاف ہو گیا. کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جو امیر المومنین کے خلاف تھا, امیر المومنین نے اس کا نان نفقہ قطع نہیں کیا بیت المال سے. اور یہ جو آج کے دور میں امیر المومنین کا شاگرد ہے, اس نے اپنی ذات سے بتایا کہ اگر کوئی اس کو گالیاں دیتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. ہم لوگ اتنی اتنی سی بات کے اوپر کر رہے ہیں. بس آئے کریمہ نے فرمایا وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, اور جو لوگ صبر کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں تو یہ بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے. اب کبھی اس آئے کریمہ کو پڑھیں اور چوتھے امام کی سیرت کو سوچیں, آپ کو بہت عجیب لگے گا. کبھی سوچیں جو کچھ ہوا اس کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دشمنوں کے لیے کیا محبتیں دکھائی. دوستوں کے لیے تو محبتیں دکھاتے ہی تھے, مسلسل دوستوں کے لیے محبت دکھاتے تھے. کوئی دوست ایسا نہیں تھا جس کی جان کی حفاظت کے لیے نہ سوچتے ہوں, جس کی بہتری کے لیے نہ سوچتے ہوں. کربلا کے واقعے میں دو آدمی ساتھ تھے امام کے, مکہ سے ساتھ چلے آئے. ایک موقع پہ انہوں نے دیکھا کہ اب مارکہ بازی کا نہیں ہے, اب صرف جان دینی ہے. ان میں سے ایک امام کے پاس آیا, دونوں آئے امام کے پاس, کہا مولا آپ کو ہماری مشکل کا پتہ ہے. ان میں سے ایک کا بیٹا کوفہ میں قید خانے میں تھا, ایک کا بیٹا کوفہ میں قید خانے میں تھا. امام کو پتا تھا کہ یہ بچے کو قید خانے میں سے آزاد کرانے کے لیے کوفہ جا رہا تھا, امام کو پتا تھا. یہ آیا امام کے پاس, کہا مولا آپ کو بتائیں میری مشکل کیا ہے. مولا نے کہا ہاں ہمیں معلوم ہے تمہاری مشکل کیا ہے, تمہارا بچہ قید خانے میں ہے, تم بچے کو آزاد کرانے جا رہے ہو, تمہارے اوپر کوئی راستہ نہیں ہے, تمہارے کوئی بندش نہیں ہے, تو ہمیں چھوڑو, تم کوفہ جاؤ اپنے بچے کو آزاد کرو. اس کے بعد امام کے پاس کچھ قیمتی لباس تھے جو اچھے بکنے والے لباس تھے, وہ لباس بھی اس کو دیے, کہا یہ بھی لے جاؤ. کہنے کا مولا یہ کیوں دے رہے ہیں؟ کہنے کہ جب تم اپنے بچے کو قید خانے سے آزاد کرنے لگو نا, شاید تمہیں کہیں پیسہ خرچ کرنا پڑے, یہ لباس لے جاؤ, یہ اس کو دے دو, تمہارا بچہ آزاد ہو جائے گا. اب کوئی پوچھے مولا اتنا سا لشکر رہ گیا ہے, اس میں سے بھی کسی کو بھیج رہے ہیں پیسہ دے کر کہ اپنی مشکل کو حل کر لیں. یہ دونوں واپس چلے گئے, واپس جاتے ہوئے پھر واپس آ گیا ان میں سے ایک آدمی. کہنے کا مولا میرا دل نہیں چاہا, میں نے اس آدمی کو بھیج دیا پیسہ دے کر, وہ میرا بیٹا آزاد کرا ہے, میں آپ کا ساتھ دوں گا, میں آپ کا ساتھ دوں گا. یہ تو دوستوں کے ساتھ تھے نا, اب دوست دوستوں کے ساتھ اس طرح سے بہت سارے بات کرتے ہیں. دشمنوں کے ساتھ سوچئے, یہ جو حور کے لشکر کو پانی پلا رہے تھے, اس معاملے کو ہم کیسا دیکھتے ہیں؟ اس پورے واقعے کے اندر ایک منظر ایک راوی نے بیان کیا ہے, وہ بہت خوبصورت منظر ہے. وہ کہتا ہے میں حور کے لشکر کے ساتھ تھا لیکن لشکر میں پیچھے رہ گیا تھا. کہتا ہے حور کا لشکر جب سید الشہداء تک پہنچا تو سب لوگ بہت پیاسے تھے. حور نے جب گفتگو شروع کی, مولا نے پہچان لیا کہ لوگ پیاسے ہیں, مولا نے پانی پلانا شروع کر دیا. کہتا ہے میں حور کے لشکر میں تھا, میں اتنا پیاسا تھا کہ میں پہنچ نہیں پا رہا تھا. تو کہتا ہے میں آہستہ آہستہ رگڑتا ہوا اپنے آپ کو امام حسین کے خیمے تک لے کے جانے کی کوشش کر رہا تھا. کہتا ہے میں نے دور سے دیکھا کہ لوگ پانی پی رہے ہیں لیکن میری طرف توجہ دینے والا کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ میں اکیلا رہ گیا تھا. کہتا ہے میں اسی طرح رگڑتا ہوا اپنے آپ کو حسین کے خیموں کے نزدیک لا رہا تھا, کوئی میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا. اچانک میں نے دیکھا کہ حسین نے میری طرف دیکھ لیا. کہتے ہیں سید الشہداء نے میری طرف دیکھا, ایک جگہ تشریف فرماتے, لوگوں کو حکم دے رہے تھے کہ تم پانی پلاؤ, دیکھا اس آدمی کی طرف دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, خود پانی لے کر تشریف لائے اس آدمی کے پاس. اس آدمی سے کہا چلو بنا میں تیرے لیے پانی ڈالوں, تو پانی پی لے. یہ کہتا ہے میں اتنا ناتوان تھا کہ میں چلو بنانے کی طاقت بھی نہیں تھی. تو سید الشہداء نے دیکھا کہ میرے پاس چلو بنانے کی طاقت بھی نہیں ہے, تو کہا تو اپنا منہ کھول دے, میں اس میں پانی ڈال دوں گا. کہتا ہے میں نے منہ کھول دیا, سید الشہداء نے اس میں پانی ڈالا. بس یہ اتنا سوچ رہے آپ دشمن کے ساتھ کیا کیا, اور کے بعد سوچے سکینہ پیاسی تڑپتے رہے, کسی نے کچھ نہیں کیا. علامہ نقر نے بھی اپنی تقریروں میں, علی نقی نقی صاحب نے بھی اپنی تقریروں کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا, علماء سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ایسا ہوتا تھا کہ بی بی سکینہ پیاسی ہوتی تھی, پہرے داروں سے پانی مانگتی تھی کہ پہرے دار پانی پی کے بہا دیتے تھے, سکینہ کو نہیں دیتے تھے. سید الشہداء کے اوپر عجیب ظلم کیا ہے لوگوں نے. سید الشہداء کو خدا نے دوست بھی پیسے دیے تھے جو سید الشہداء کے نام پر تڑپ رہے تھے, سید الشہداء کے نام پر جان دے رہے تھے. اب پوری دنیا کے اندر پیاس کا معاملہ شاید کسی کو سمجھ میں نہ آئے, لیکن اہل بیت کا ماننے والا پیاس کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے. اہل بیت کا ماننے والا جانتا ہے کہ کوئی پیاسا ہو پانی تک پہنچے, چلو میں پانی اٹھائے, ہونٹوں تک لے کر جائے اور نہ پیے, اس کو عباس کہتے ہیں. یہ مولا ابو المدلل عباس کی شخصیت ہے, جو پانی اور پیاس کو قربان کر دے اپنے بھائی کے لیے, اور اتنا غیرت مند ہے, اتنا غیرت مند ہے کہ جب سید الشہداء آئے اور کہے میں تیرا لاشا اٹھا کے لے جاؤں, تو کہ لاشا نہ نہیں کھلائیے گا, سکینہ سے وعدہ کیا ہے.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار, جن لوگوں نے اپنی جانیں اسلام کی راہ میں دی ہیں, پاک پروردگار شہید علامہ عارف حسین حسینی, دین اسلام کی راہ میں جان دینے والے مختلف افراد, محفل مرتضیٰ کے اندر شہید ہونے والے مختلف افراد, ان تمام شہداء کے مقام کو بلند سے بلند تر فرما. ان شہداء کے ارواح کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سیرت شہداء پر چلتے ہوئے دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. اے پاک پروردگار, ایک اور شب قدر ہے پاک پروردگار, مغفرت کا شاید آخری موقع زندگی کا ہے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان کی نورانیت کا واسطہ, ان کی محبت میں بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ ہے پاک پروردگار, ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار, اس شب قدر میں جو اعمال ہم نے انجام دینے ہیں پاک پروردگار, بہترین اعمال انجام دینے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار اس شب قدر کی برکتوں سے امام کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اے پاک پروردگار محور کائنات اس امام کی ذات ہے پاک پروردگار جس پر روح امین کا نزول ہے پاک پروردگار, اس امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. نسلن بعد نسلن ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں شامل فرما. اے پاک پروردگار پرچم اسلام پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. دو فہرست ہیں آج مرحومین کے لیے. ایک ان والنٹیئرز کے مرحومین کی فہرست ہے جنہوں نے یہاں پہ خدمات انجام دی ہیں, مرحوم رمضان علی یوسف موروی, مرحوم محمد جعفر کے جی, مرحوم حسین آئی حاجی شینی, مرحوم فدا حسین داتار دینا, مرحوم محمد جعفر سلیمان خاکو, مرحوم اکبر فاضل دھیرانی, مرحوم اکبر ساجن دھیرانی, مرحوم محمد علی غلام حسین, مرحوما زینب بھائی ابراہیم حاجی, مرحوما نجمہ بھائی حسن حاجی, مرحوما بھائی تورو مراج, مرحوما زہرہ بھائی غلام عباس جنجا, مرحوما سکینہ بھائی محمد جعفر خاکو, مرحوما سکینہ بھائی بھانجی, مرحوما سکینہ بھائی محمد تقی علی بھائی, مرحوما فاطمہ بھائی محمد جعفر کیجے, مرحوما کلثوم بھائی حسن علی کورجی اور بی بی بھائی, ان تمام کی ارواح کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير پھر ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص ان تمام مرحومین کے لیے بھی جن کا ذکر ہوا, اور یہ مرحومین اور آپ اپنے مرحومین کو بھی ان میں شامل فرمائیے گا. مرحوم غلام علی حاجی اسماعیل, مرحوم قاسم علی کوثری, مرحوما شہر بانو بھائی قاسم علی, مرحوم عزیز رمضان علی کٹاؤ, مرحوما نرگس بھائی نور محمد, مرحوم یوسف علی محمد ویرانی, مرحوما جینا بھائی ویرجی بھائی, مرحوم فدا حسین ویرانی, شہید علی اصغر فدانی, مرحوم انور علی حسن علی رانوالا, مرحوم غلام محمد ان کے تمام مرحوم رشتے دار, مرحوم احمد حاجی مراد ان کے تمام خاندان کے مرحومین, غلام علی راشد اور ان کے تمام مرحوم رشتے دار, مرحوم قاسم علی محمد علی دینا, مرحوما فاطمہ بھائی جمعہ لاڈک, مرحوم یوسف احمد, مرحوما امینہ بھائی, مرحوم عبداللہ غلام علی سچے دینا, مرحوما حمید سچے دینا, اور کچھ مرحومین کے نام بعد میں آئے تھے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. سید محمد حسین نقوی, مرحوم سید زاہد علی نقوی, مرحومہ سیدہ زینت النساء, مرحومہ سیدہ وقار فاطمہ, مرحومہ نگت فاطمہ, شہید علامہ عارف حسین حسینی کا تذکرہ ہوا ان کی ارواح کو, اور محفل مرسیٰ کے شہدا کا تذکرہ ہوا, تمام شہدا اسلام کو اس سورہ فاتحہ کے ساتھ شامل کرنا.